کا جواب دینا واجب ہے. ویسے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں لوگ مجھے سخت مزاج سمجھتے جبکہ میں اتنا یہاں تک خیال کرتا ہوں کہ چھینک آتی ہے تو الحمدللہ بھی نہیں کہتا تاکہ لوگوں کو یرحمک اللہ نہ کہنا پڑے. اتنا زیادہ میں احباب کی خاطر رکھتا ہوں, رعایت رکھتا ہوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جواب نہ دے تو گناہگار ہوگا. اتنی رعایت فرمایا کہ اصول تو نرم ہونے چاہیے لیکن عمل سخت ہونا چاہیے. جیسے ریشم کی ڈوری ہوتی ہے, اگر ہاتھی کو اس سے باندھو رسی ریشم کی رسی سے توڑا نہ سکے لیکن نرم کتنی ہوتی ہے. اصول نرم ہو لیکن عمل کی سختی ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ درستی تو درستی سے ہوتی ہے, درستی درستی سے ہوتی ہے. اگر پیر ہی مریدوں کے قدموں میں لوٹنے لگا تو ہو گئی اصلاح. پھر درستی درستی سے ہوتی ہے. اور درستی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح. کانٹا نکال دے کوئی تو اس کے احسان مند ہونا چاہیے کہ بتائیے, اگر کسی کے کانٹا چھوٹ گیا وہ خود نکالنے پر قادر نہیں ہے, کوئی آتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کانٹا نکال دیتا ہے, تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے یا اس سے ناراض ہونا چاہیے؟ یہ کیل کانٹے ہمارے دلوں میں اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں, یہ پیر نکالتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو دل کی پیرا نکالتا ہے. پیر وہ ہے جو دل کی پیرا نکالتا ہے. پیرا مانے کانٹ. دل میں کانٹے ہیں برائیوں کے, بد اخلاقیوں کے, گناہوں کے, اللہ سے دوری کے, دنیا سے محبت کے, غیروں کے عمل سے محبت کے, یہ سب کانٹے ہیں. پیر وہ ہے جو دل کی پیرا نکال پاک صاف ہو جائے. باغ ہوتا ہے, کوئی کھیت میدان ہوتا ہے, اسے پہلے ہل چلاتے ہیں, اس میں سے جو سوکھی ہوئی ٹہنیاں, جھاڑیاں, کانٹے اور خودرو پودے جو پھل اور اناج کی غذا کو کھا جاتے ہیں ان کو نکالتے ہیں, بھائی صاف کرتے ہیں, پھر بیج بوتے ہیں. تو کانٹا پہلے نکلے گا تو بیج بوئیں گے, ہل چلے گا تو بیج بوئیں گے. اب شہد میں کچھ کہہ سن دیا تو گویا دل کی زمین پہ ہل چل گیا. ہل چل, ہل چل بن گئی. تو ہل چل کے بعد جو ہے اس میں سے پھر وہ جب ہل چل بن گئی تو کیل کانٹے نکالنا آسان ہوتا ہے. اب ایک زمین ہے برابر ہموار, اب اس میں سے کھود کھود کے نکالنا اتنا مشکل کام, اور اگر اس پہ ہل چلا دیا تو کتنا مٹی بھر بھری نرم ہو جاتی. تو ایسے ہی شہد کی ڈانٹ جو ہے وہ مرید کے دل پہ ہلچل مچا دیتی, ہل چلا دیتی ہے. اس میں پھر کیل کانٹے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو بھاگ گیا ڈانٹ سن کے تو پھر کیا ملے گا؟ یہ سمجھ ہو کہ ڈانٹ ہمارے لیے مفید ہے. ڈانٹ کی تمنا نہ کرے, مانگے نہیں, لیکن اگر پڑ جائے تو جس کو وہ مزیدار لگے, گرم گرم چپاتی کھاتے ہیں اس کھانے سے کتنا مزہ آتا ہے, اگر ڈانٹ میں وہ مزہ آئے تو سمجھ لو کہ کام بن جائے گا. اور اگر ڈانٹ سے دل مردہ افسردہ ہو جائے, ناراض ہو جائے, بھاگنے کو دل چاہے تو کام نہیں بنے گا. ایسے ہی شہد کو بھی چاہیے کہ بقدر تحمل جو ہے وہ تربیت کرے, جس کی جیسی تحمل ہو. ایک ہی جیسا رویہ ہر ایک کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تو بعض لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ شہر جو ہے فلاں کے ساتھ زیادہ معاملہ نرم رکھتے ہیں, ان کے زیادہ نخرے اٹھاتے ہیں, ناز اٹھاتے ہیں, اور ہم کو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. تو یہ بھی شیطانی کاروائی ہے. شیطان جو ہے وہ ایسی خیالات ڈالتا ہے, حسد پیدا کر دیتا ہے. اور حسد پیدا ہونے کے بعد تو بس یعنی یہ شخص برباد ہو گیا. حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے, اور حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا, ہمیشہ غم میں رہے گا, بھولتا رہے گا. تو یہ چیز بھی ایسے راستے میں یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اور جب ایسی کوئی بات دل میں آئے, خطرہ پیدا ہو, فوراً اطلاع کرنا چاہیے شیخ کو کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوئی, یہ خیال پیدا ہوا, یہ کیسا ہے, تو اس کا یہ علاج بتا دیتے ہیں. شیطان پورا زور لگاتا ہے اور یا اللہ سے یا اس کے خادموں سے یا اس یا اپنے مربی سے بدگمان کرنے کے لیے اس میں اعتراضات پیدا کر دیتا ہے, نقائص دکھاتا ہے, عیوب دکھاتا ہے اور بدگمان کر دیتا ہے. تو کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی مجالس کیسی ہے کہ ان میں جو آدمی متواتر جاتا رہے گا وہ کبھی پھر بدبخت نہیں ہوگا, جہنم ہی نہیں ہوگا, اس کو اس نے خاتمہ کی بشارتیں ہیں. امول بول امول جلا صاحب لا یشقا جلیس ہو, یہ ایسے جلسا ہے, ایسے جلیس ہیں, ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والا جو ہے وہ کبھی شقی نہیں ہو سکتا, بدبخت نہیں ہو سکتا, خوش قسمت ہی ہوتا ہے نا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت ڈال دیتے ہیں. آپ جب اپنا بنانا چاہتے ہیں تو خود ہی اس کو جلد فرما لیتے, اپنا بنا لیتے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یہ حضرت والا ہی کے مضامین ہیں, حضرت ہی کی برکات ہے. بتائیے ہلے گا تو میرے منہ پہ کتنے زور سے لگے گا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنا نہیں بنا رہے بلکہ اس کے دل میں کسی ولی کی محبت ڈال رہے. اور یہ اللہ کا کیا مقام ہے, اور اللہ والا بننے کا راستہ دکھلا دیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی نوافل پڑھ لیں گے, تلاوت کر لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. ہم اللہ والے ہیں, ہم دیندار ہیں, کہاں ہیں؟ وہ راستہ اللہ نے بتلا دیا. دونوں ماں صادقین نفس سے ثابت ہیں قرآن پاک میں کہ اگر تم تقویٰ چاہتے ہو تو ہمارے متقین لوگوں میں رہو. جو وہ متقین جو صادق ہیں, صدیق بھی ہیں, ان کی نیت خراب نہیں ہے, مال بٹورنا نہیں ہے, کیک کھانا مٹھائی کھانا نہیں ہے, اور ہدیے نذرانے لینا نہیں, حلوے کھانا نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان اجریہ الا عن اللہ, اور وہ اللہ کے بندوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے خاندان والے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ کے جی میرے اللہ کے بندے ہیں, یہ میرے اللہ کے بندے. ان کی نظر پہلے اللہ پر ہوتی ہے کیونکہ ان کو اللہ کی محبت دل میں رچی بسی ہوتی ہے, رگ و پے میں, جان میں بسی ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے. جیسے مجنون تھا نا, وہ لیلا سے محبت کرتا تھا تو وہ لیلا کی گلی کو بھی چومتا تھا, اور لیلا کی گلی کے کتے کے پیروں کی خاک کو اور اس کے کتے کے بال کو اس کی گلی کے کتے کے, اس کے کتے کے نہیں, اس کی گلی کے کتے کے بال کو کہتا ہے کہ میں ایک بال بھی شیروں کو نہیں دے سکتا, میری لیلا کی گلی کا کتا اتنا اہم ہے, اتنا مجھے محبوب ہے. دیکھا آپ نے, یہ مولانا رومی کے مضامین ہیں جو حضرت نے ہمیں سنائے, تشریح فرمائی. فرماتے ہیں کہ عشق مولا کہہ کا مز لیلا ہوا, ارے لیلا کی محبت تو اتنی کہ کتے کے بال جو ہے وہ بھی شیروں کو نہیں دے سکتا ہے, تو مولا کی محبت کا کیا عالم ہوگا جو لیلا کائنات کو بھیگ دیتا ہے, حسن کی عشق کی بھیگ دیتا ہے, یہ اللہ کی محبت کا پھر کیا عالم ہونا چاہیے؟ سکھانے کے لیے یہ مضمون بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا کی محبت میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے، تو اللہ کی محبت جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور لیلا تو ہمیشہ سے تھی بھی نہیں اور تھوڑے دن کی جوانی اس کی ہے بس، لیلا کی محبت کتنی دیر کی ہے؟ جب تک اس کی جوانی ہے بس، جوانی نہ بچپنا نہ بڑھاپا، صرف جوانی کی مدت، اور وہ بھی گندے مقامات، کیا ہے اس میں؟ تو یہ حقیقت ہے لیلا کی محبت کی، جب لیلا بڈھی ہو جاتی ہے، معشوق بڈھے ہو جاتے ہیں تو سارے عاشق بھاگ جاتے ہیں، جب ملائم خان خشب خان ہو گئے، خشب مانے سوکھی لکڑی، ہمارے حضرت کا شعر ہے، جب ملائم خان خشب خان ہو گئے سارے عاشق پھر خشب خان ہو گئے، کھسک گئے سب، چپکے سے نکل گئے، اب یہاں ہمارا سب ختم ہو گیا، اب کپا نہیں ہے، اور کسی اور کو پھانسو، کسی اور کے ساتھ جا کے ذلت اور رسوائی جو ہے کہیں اور جا کے کرتے ہیں، بدماشی ہے نا، یہ تو حقیقت ہے، تو اللہ پر مرنا کیسا ہوگا؟ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور خالق لذات کائنات ہے، ان کی صفات کے اندر سارے ہمارے حضرت ہی کے مضامین ہیں، سارے عالم کے سیووں کا مزہ، سارے عالم کے گنے کی شکر کا مٹھاس، اور سارے عالم کی شرابوں کا نشہ، سارے عالم کے قورمہ بریانی کباب کا مزہ پیدا کرنے والے، اور لیلائے کائنات کو حسن کی ٹھیک دینے والے، اور ان میں ملاحت رکھنے والے، ملاحت کی ٹھیک دینے والے، ملاحت جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک صباحت ہے، ایک ملاحت ہے، صباحت تو رنگت سے متعلق ہے، اور ملاحت جو ہے وہ کشش سے متعلق ہے، سیکس جسے کہتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کے نام میں موجود ہے، اللہ کی صفات، کیونکہ وہ خالق عالم ہے، وہ جس دل میں آتے ہیں تو لیلائے کائنات کا حسن ٹھیکا پڑ جاتا ہے، سب پڑ جاتی ہے کائنات، بالکل سرد ہو جاتی ہے، یہ سارے بدماشی کے خیالات اور گندگی یہ سب دھل جاتی ہے جب جس دل میں اللہ آ جاتے ہیں، تو سلطان عزت علم درکشت، جہاں سر بچے عدم درکشت، جو وہ سلطان عزت اللہ تعالی جس دل کو اپنا گھر مسکن بنا لیتے ہیں، تو ساری کائنات جو ہے وہ بچے عدم، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں گم ہو گئی ہے، کیا حقیقت ہے کائنات کی اور اس کی حسن کی، اور کیا اس کی لذات کی، کیا حقیقت ہے؟ کھانا بھی اگر کھایا تو اتر گئے گھاٹی، ہو گئے ماٹی، کبھی بھی غور کیجئے، کھانا کھائے اور لقمہ جب زبان پہ رکھا تو مزیدار ہے، اور غور کریں کہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترا اس کے بعد لذت نہیں ہے، صرف اس کا خیال باقی ہے، لذت کے تار اللہ تعالی نے صرف زبان سے لے کر حلق تک رکھے ہیں، اس کے بعد حلق سے اترنے کے بعد لذت باقی نہیں رہتی، اور جو کھایا ہے کتنا بھی بڑھیا کھانا کھایا ہے، کتنا بھی خوشبودار بریانی زردہ قورمہ بریانی کھائی، لیکن نکلتا کیسے؟ اس حالت میں نکلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ سے گھن کھانے لگے، اس حالت میں نکلتا ہے، یہ ان سب چیزوں کے پیچھے پڑنا، ان کو اپنا محبوب ایسا بنا لینا کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ سر پر جائے، یہ کیسی حماقت کی بات ہے، ہے نا؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ طریقہ خود بتا دیا کہ شیطان پورا زور لگاتا ہے، یہ عبد الرحمان ہے نا، ان کو یہاں دائیں طرف یا بائیں طرف بیٹھے، ٹھیک ہو گئے؟ اچھا، اچھل کود شروع کر دی، وہ نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جلدی اچھا کر، تو امل جلا صاحب لاشقا جلی سو، اگر اللہ چاہتے کہ آپ نہ کسی کو بنانا ہے تو اللہ کسی کے محتاج ہیں اپنا بنا دیں، لیکن راستہ دیکھو کیا دکھایا، اگر تم ہمارا بننا چاہتے ہو تو کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، نہیں وہاں یہ آپ کے ساتھ وہاں بیٹھے، سامنے نہ آنا چاہیے، بس ٹھیک ہے شاباش. تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, جو میرے مرشد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ, میرے مرشد کی ہر بات شرعی دلیل سے بس سے ثابت ہوتی ہے. ارے بھائی کیا ہے یہ, یہی رکھو اس کو نیچے, یہاں رکھ دو آواز آ جائے گی. تو اگر چاہتے تو خود ہی بنا لیتے اپنا, کیا ضرورت تھی یہ فرمانے کی کہ ہمارے ولی کے پاس جاؤ. میرے مرشد نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کسی اللہ کے ولی کی یا اس کے خادم کی محبت دل میں ڈال دیتے, تو یہ طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے. کونوا مع الصادقین اللہ نے مقرر کیا ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم خود ہی مجاہدات کر کے ہم پہنچ جائیں گے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نسبت جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دے دیتے ہیں, صاحب نسبت ہو جاتا ہے اگر مجاہدات کر رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے. گناہ سے بچنا تو شرط ہے, اگر گناہ سے نہیں بچتا وہ کبھی بھی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہو رہی ہے کہ آج خود ہی اللہ والا بن سکتا ہے, تو فرمایا کہ بن تو سکتا ہے لیکن ایسا بہت ہی کم ہوا ہے. اور دوسرے یہ کہ جو بھی ہوا ہے کسی ولی کی توجہ اور دعا سے ہی ہوا ہے, یعنی چھٹکارا نہیں ہے, صحبت اولیاء اللہ سے چھٹکارا نہیں ہے کہیں بھی. تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لیے تعلق والوں سے تعلق پیدا کرنا ہوگا, ہے نا, ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور مرغ کھانے کی ہے یہی اکراہ, مرغ والوں سے راہ پیدا کر. اور کیک کھانے کی ہے یہی اکراہ, کیک والوں سے راہ پیدا کر. تو یہ طریقہ اللہ کا مقرر کرتا ہے کہ اگر تم ہمارے بننا چاہتے ہو تو کسی ہمارے سے ملو, کسی ہمارے کے ہو جاؤ, ان کے در پہ پڑ جاؤ تو ہم تمہیں مل جائیں گے. تو شیطان پورا زور لگاتا ہے, یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا, شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ اپنے مربی کے بارے میں وہ بدگمانی ڈال دیتا ہے, اعتراضات ڈال دیتا ہے, اور اس کو چھوٹا اور گھٹیا دکھاتا ہے اور دوسروں کو بڑا دکھاتا ہے. دوسرے اولیاء اللہ بھی ہیں, بڑے ہو بھی سکتے ہیں, بڑے ہیں بھی ہو بھی سکتے ہیں, لیکن مرید کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا شہر میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہے, اگرچہ وہ قطب نہیں ہے, ابدال نہیں ہے, غوث نہیں ہے, لیکن میرے لیے سب سے زیادہ نافع یہی میرا دروازہ ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک کریم سیٹھ ہے, وہ لوگوں کو نوٹوں کی گڈیاں, بڑا دروازہ کھلا ہے گھر کا, نوٹ بانٹ رہا ہے, تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ کے اندر ایک شخص ہے, دیکھ کر اس کو اس کے اوپر دل آ جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو ادھر آ جاؤ چھوٹی کھڑکی پہ, اور لوگوں کو بڑے دروازے سے وہ ایک ایک ہزار دے رہا ہے اور چھوٹی کھڑکی سے وہ اس کو ایک لاکھ روپے دے دیتا ہے. دیکھا نا, تو یہ ہو جاتا ہے کبھی چھوٹے تک چھوٹی کھڑکی سے دروازہ کیا, چھوٹی کھڑکی سے بہت کچھ مل جاتا ہے. تو اصل معاملہ کیا ہے کہ دینے والی ذات بڑی ہے, دینے والی ذات ہے, اس لیے یعنی دینے والے پر نظر رکھو, کھڑکی دروازے پر نظر نہیں رکھو کہ وہاں زیادہ مجمع ہے ہم وہاں چلے جاتے, وہاں کیوں نہیں جاتے, فلاں بڑا مشہور ہے بڑی زبردست تقریر کرتا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے, بڑے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, وہاں کیوں ہم نہیں جاتے, یہ چھوٹی جگہ کیوں ہم جاتے ہیں. تو وہی دینے والے پر نظر رکھنا چاہیے کہ دینے والا تو بڑا ہے, وہی ہے جو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. نیت صادق ہو, نیت صاف ہو کہ ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں مال نہیں چاہیے, سفارش نہیں چاہیے, کوئی اور ہماری غرض نہ ہونی چاہیے, ہمیں تو اللہ چاہیے. بس وہ دیکھتے ہیں کہ ارے بڑے بڑوں کے باوجود یہ چھوٹے کے در پہ پڑا ہے, کیا اخلاص ہے اس میں کہ یہ واقعی میری طلب رکھتا ہے, تو یہ شہرت پہ نہیں جا رہا, عزت پہ نہیں جا رہا, بلکہ یہ میری طلب رکھتا ہے, تو یہ آنکھوں کے دروازے پہ پڑا ہے, کیا کرے, اس کا دل کہیں اور نہیں لگتا, یہی لگتا ہے تو, لیکن لگا ہوا ہے, ہر جائی ہر جائی نہیں ہے کہ کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے, بس پھر ایک دن ان کو رحم آ جائے گا, کام بن جائے گا. تو ایسی شیطان کے ایسے ہتھیاروں سے ہوشیار رہنا چاہیے, کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ ایسی صحبتوں میں جا کر تو اس کا نصیب چمک جائے گا, اس لیے وہ اولیاء اللہ سے بدگمان کرتا ہے تاکہ یہاں جائے نہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے, کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے, تمام انبیاء کی شریعتوں کا علم اس کو ہے نا, اور انسان سے بھی پہلے پیدا کیا گیا جنات کو, تو ساری شریعتوں کا علم بھی رکھتا ہے, تو وہ جانتا ہے کہ یہاں آ کر جو ہے یہ میرا بس نہیں چلے گا, یہاں آ کر جو ہے یہ اللہ والا ہو کر ہی رہے گا, خوش قسمت ہو کر ہی رہے گا, تو اس لیے وہ بدگمانی ڈالتا ہے, اعتراضات اور عیوب کو اجاگر کرتا ہے. اب شاید بھی انسان ہے, غلطی تو کر سکتا ہے, معصوم تو نہیں ہے, تو اب غلطی ہو گئی, آہا دیکھا ہمیں پہلے ہی کہہ رہے تھے. وہ بس علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من اعتراض علی شیخی ونظر الیہ احتقارا, جس نے اپنے شیخ پہ اعتراض کیا یا اس کو حقیر جانا یعنی اس کو گٹیا جانا, تو فلا یفلح لہ ابدا, کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا, کیونکہ جس سے سیکھ رہا ہے اس کی عظمت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا جب تک کہ عظمت اور محبت نہ ہو اور ادب نہ ہو. ادب اور عظمت ساتھ ہی ہے نا, عظمت ہوگا ہوگی تو ادب بھی ہوگا, اور ادب جو کرے گا اس میں عظمت ہے, دلیل ہے کہ اس میں عظمت ہے. حتیٰ کہ یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ 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 کی اور جو عاشقین ہوتے ہیں وہ اللہ پر نظر رکھتے ہیں اور اللہ وہ بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے, یہ میرے اللہ کے میرے اللہ کے بندے ہیں. تو اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ابھی اتنے آنے والے ہیں کہ حسد میں مبتلا کر دیتا ہے کہ فلاں صاحب کی زیادہ عزت و توقیر کرتے ہیں, مثلا کسی مالدار کو زیادہ پوچھ لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ مال نہیں ہے اس لیے ہم کو حقیر جانتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ قوم کا کوئی عزت دار آدمی ہو تو اس کے لیے اپنی چادر مبارک بھی بچھا دیتے. تو یہ چیز ہے, یہ چیز جو ہے حاسدین حسد پیدا کرنے والی ہے, تو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ حسد پیدا نہ ہو, سمجھ لیے کہ بھائی ہمارے لیے, اور جس کو شہر پر اتنا اعتماد ہی نہ ہو تو پھر اپنا شہر کیوں بنائے, اس کو کہیں اور جائے, اور جب بھرپور اعتماد ہو کہ ہمارے لیے جو تربیت کا انداز اختیار کیا ہے وہ ہمارے لیے یہی مفید ہے اور اس کے لیے یہی مفید ہے, ہمیں تو اللہ چاہیے, ہمیں عزت نہیں چاہیے, ہمیں ناز نہیں اٹھوانے, ہمیں نفرے نہیں, ہمیں کیا کسی کے ساتھ کسی کو گرم گرم پراٹھا مل رہا ہے ہم کچھ روٹی روٹی ملے کوئی بات, ہمیں تو اللہ سے مطلب ہے, یہ ہمیں یہاں روٹی کھانے تھوڑی آئے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے وہاں اپنے ایک شاگرد کو غالباً مولانا یحیٰ صاحب تھے, نام یاد نہیں, تو روٹی کے اوپر ساگ رکھا سالن, جیسے کہ بھیک منگے کو بھی آج کوئی دینا پسند نہیں کرتا, وہ بھی لے گا بھی نہیں, آج کل کے بھیک منگوں کے نخرے بھی ہو گئے ہیں, کسی کو پانچ دس روپیہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے, کہتا کیا ہمیں فقیر بن جائیں, ایک دفعہ میں نے کافی پرانی بات ہے لیکن پانچ روپے دیے کسی فقیر کو, تو حالانکہ میں دیتا نہیں ہوں لیکن دل میں آ کے چلو بھائی کبھی تو دہی دینا چاہیے, سب پروفیشنل ہوتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, پانچ روپے دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے اس میں تو ایک روٹی بھی نہیں آتا, میں نے کہا چل بھائی مجھے دے دو واپس, کیونکہ میری تو اس نے دو روپے کی ایک روٹی تھی, دو روپے بہت سے کوئی ڈھائی روپے جب کی بات ہے. میں نے کہا میری تو دو آ جائیں گے بھائی, تو تجھ سے زیادہ میں اس کا مجھے مجھے دے دے واپس. یہ تو حال ہے. اور بازار میں جو ہے کسی کو کہتا ہے کہ میں دو وقت سے بھوکا ہوں, اچھا بھائی آؤ کھانا کھلا دیتے ہیں, کہا نہیں پیسہ دے دو. کیا مطلب اندر وہ معلوم ہے کہ کھانا تو ہم بہت کھا چکے ہیں. یہ حال ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں روٹی کے اوپر چپاتی کی یا روٹی کے اوپر ساگ رکھ کے ان کو ایسے ہی دے دیا. اب چونکہ چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا تاثرات چہرے سے کیا ظاہر ہو رہے ہیں, تو دیکھا کہ بڑے والہانہ مجنونانہ انداز میں کھا رہے ہیں. میرے محبوب نے مجھ کو دیا محبت, تو اسے کہتے ہیں ناز نخرے. کیا دکھانا, یہ کیا دیکھنا کہ ہماری اپنی حیثیت جو آدمی دیکھے کہ ہم ایسے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے, بس پھر تو کچھ بھی نہ ملے گا, تباہی بربادی ہے نا. ہمارے حضرت قطب الزمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم بار بار یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو رات کا وقت تھا اور شاہ صاحب جو ہے بہت جلالی قسم کے آدمی تھے اور اصولی بھی تھے, تو فرمائش کی کہ رات کے وقت بغیر اطلاع کیا گیا اب میں تمہارے لیے کھانا کہاں سے لاؤں. اب فکر کھانے کی تھی اور ڈانٹ تو پڑی لیکن اصل فکر کیا تھی, کھائے گا کہاں سے, اب پریشان ہیں. بہرحال پھر بیٹی کے گھر سے کھانا منگایا اور کھانا جب کھانے لگے تو پوچھا بھائی کیا کھا رہے ہو؟ کہا حضرت ارہر کی دال اور روٹی ہے. کہا ہاں بھائی کھاؤ بھائی اللہ کی نعمت ہے, کھاؤ بھائی اللہ کی نعمت ہے. یہ جملہ ارشاد فرما کے ہمارے حضرت رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کی باتوں میں کیا نور ہے, کہ ہم ایک جملہ کہیں کھاؤ بھائی اللہ کی نعمت ہے اور انہوں نے جو کہا اس میں کتنا نور ہے, کھاؤ بھائی اللہ کی نعمت ہے. اب انسان ناز نخرے کرے کہ یہ ہمارے ہمیں یہی ملا تھا ہمیں گلا کھانے کو. یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. شیخ کی تربیت کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کرانا. جو جیسا ادب فرمایا کہ جیسا ادب شیخ کا ہوگا, جتنی محبت شیخ کی ہوگی اتنی ہی محبت اللہ کی ہوگی. اور فرمایا کہ شیخ کی محبت اللہ کے راستے کی تمام مقامات کی کنجی ہے, کنجی. اور فرمایا کہ کنجی جتنی تیز دھار ہوتی ہے تالا اتنی جلدی کھلتا ہے. سمجھ گئے کہ محبت جتنی اشد ہوگی, کہتے نا کہ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں, تو جتنی شدت شیخ کی محبت کی ہوگی اللہ کی محبت بھی اتنی ہی ہوگی. شیخ کی تربیت میں راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق پیدا کر دینا, اللہ تعالیٰ سے وہی تعلق اللہ سے پیدا کر دینا. اور جب شیخ کی دی ہوئی بھیک کو وہ چوم کے لے گا تو اللہ, جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو ہر بھیک کو اللہ اپنے محبوب پاک کی طرف سے سمجھے گا. پھر اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر وہ سوکھی روٹی بھی کھلائیں گے تو ہے نا. تو ہمارے حضرت کا شعر ہے, اے یار دعا کرو میرا حافظہ اچھا ہو جائے. مجھے ہمیشہ سے یہ بیماری ہے کہ دوسرا مصرع یاد آ جاتا ہے پہلا مصرع یاد نہیں آتا. اب دوسرا مصرع کیسے سناؤں؟ خالی اسی میں ہے. ایسا کچھ ہے مقام عشق کی لذت, تم بتاؤ بھائی, آیا کر دے مجھ پہ تو پھر من و سلوا ہو میری نانے جمیں ساقی. کیا ہے بھائی؟ کسی کو یاد نہیں. جب پیر کو یاد نہیں تو شاگرد سے کیا پوچھنا. شعر بھی سناتا ہوں. مقام عشق کی لذت آیا کر دے اگر مجھ پر تو مجھ کو من نے سلوا ہو میری نانے زمین ساتھ. یہی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ کی عشق محبت دل میں آ جائے تو یہ سوکھی روٹی جو ہے یہ بھی نانے زمین جو ہے وہ من و سلوا کے ہو, بڑی بڑی لذیذ غذائیں اس کے آگے ہیج ہو جائے, من و سلوا معلوم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک کی طرف سے آئے, محبوب پاک کی طرف سے. یہاں کثرت سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شادی شدہ ہیں, اس لیے حضرت کا ایک شعر میں سنا دیتا ہوں, جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ فوراً اپنے دل کو اللہ کے ساتھ چپکائے رکھے تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. اپنی بیویوں کے لیے حضرت نے یہ شعر تعلیم فرمایا. زوجہ من بہر من لیلائے من, زوجہ من میری زوجہ, بہر من میرے لیے, لیلائے من میرے لیے لیلا ہے, جیسی بھی ہے لیکن میرے لیے اس کا مقام لیلا سے بڑھ کے ہے. اب وجہ بتا رہے ہیں کیوں کہ مرا با دست و بس مولا ہے, اس لیے کہ میرے مولا کے دست مبارک سے مجھے ملی ہے. رشتے آسمان سے آتے ہیں, ہم تو نہیں بناتے. بعض اوقات آدمی پوری عمر گزار دیتا ہے کہ شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی, وہ کون سنا رہا تھا کہ کہتے کہ اگر نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا, خودکشی کر ٹرین کے نیچے آ جاؤں, تو ماں باپ گھبرا جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرین کے نیچے آئے گا نہیں, اس سے پوچھو گا ٹرین کے نیچے آ جائے گا تو لڑکی کیسے ملے گی, پھر آتا واتا نہیں ہے تو خوب سوال ہوتا. تو کیوں لیلا سے محبت ہے کہ میرے اللہ کے دست مبارک سے ملی, واہ محبوب باپ نے مجھے عطا کیا ہے. تو اس لیے اللہ کی محبت نہ سیکھو گے تو دنیا میں بھی مزہ نہیں ہے. ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. ابھی کیا تو نے ظالے اللہ سے محروم رہ کے کیا تو نے زندگی گزاری, اندھیر نگری ہے تیری زندگی, تو ظلمت قدا ہے تیری زندگی, ٹھیکی ہے تیری زندگی. ارے ان کی محبت کو پا کر دیکھو, ذرا ذرا سی بات سے تم گھبرا جاتے ہو, ذرا سی مشکل اٹھانے سے گھبرا جاتے ہو. ارے اولیاء اللہ کا حوصلہ دیکھو, کہتے ہیں کہ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو. ارے تڑپو کسی کے لیے تب تو بات ہے, دنیا ہی مرنے والی اور ہگنے موتنے والی لاشوں کے لیے تو رات رات جاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے, واہ کیا شکل ہے, واہ کیا. ارے ظالم یہ تو سوچو کہ تھوڑے دن کے بعد اس پہ جب جھلیاں آ جائیں گی پھر تم بھاگو گے, گدھے کی طرح بھاگو گے, اور اندر اس کی کیا بھرا ہوا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں. پھر تو کہا کہ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو, وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا بسمل نہیں. اور فرمایا کہ کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا. ارے ایک دفعہ مر جانا کون سا کمال کیا, جوش میں آ کے جانتے ہی ٹھیک ہے, وہ بھی بڑی نعمت ہے, شہید ہو گئے بہت بڑا درجہ ہے, لیکن کمال عشق سیکھو. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا, ہر وقت اپنے نفس پر, اپنی خواہشات نفسانیہ پر ان کے حکم کی تلوار چلاتے رہو, پھر دیکھو کہ تم کو کیا ملتا ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے, ابھی مر رہے ہیں, ہر وقت اللہ کے حکم کی تلوار اپنے نفس پر چلا رہے ہیں, ہائے یہ نہیں کر سکتے, تڑپ رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے حسین کو دیکھ لے, دل چاہ رہا ہے ننگی فلم دیکھ لے, دل چاہ رہا ہے گانا سن لے, کھٹ جو ہے وہ ہجڑوں کی طرح گناہ پر عمل کر لیا. یہ کوئی زندگی ہے؟ اب نفس کی خواہشات پر عمل کر لینا کوئی زندگی ہے؟ یہ تو مردمی ہے, ظلمت ہے اور بالکل ناکارگی ہے. یعنی اس شخص سے زیادہ احمق اور بیوقوف کوئی شخص ہی نہیں ہے, اتنا بیوقوف ہے آدمی اب نفس کی خواہشات کا جو غلام بن جائے. تو فرمایا کہ کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے. ایک دفعہ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسا مزاج ہے, فرمایا کہ مرمر کے جی رہا ہوں, جی کے مر رہا ہوں. یہ ہے زندگی, یہ تو ہے زندگی, کسی کے لیے مرنا کسی کے لیے جینا. فرمایا کہ کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے، ہائے فرمانے، ابھی یہ راز کھلا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تڑپنے میں کیا مزہ ہے اور لیلا کے لیے تڑپنے میں کیا مصیبت ہے، کیا ناپاکی ہے، کیا گندگی ہے، کیا غلاظت ہے، معشوق کے لیے، فانی معشوقوں کے لیے اور اللہ کے لیے مرنے میں کیا مزہ ہے، ابھی واقف نہیں ہے، بیچارے بے خبر ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ رحمت کا آبر بن کے جہاں بھر میں چھائی گئے، عالم یہ جل رہا ہے پرس کر بجھائے، عالم جل رہا ہے، گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے، حسینوں کے گوموں میں غلیظ پڑا ہے، لیکن بتانے والے مضامین کے محبت سے کم ہیں، محبت سے بتانے والے، یہ نفرتوں کے تذکرے کب تک، واعظو واعظ دل نواز کرو، حضرت کا شعر ہے ہمارے، یہ نفرتوں کے تذکرے کب تک، ارے گناہوں سے گناہگاروں سے نفرت کرنے والا خود قابل نفرت ہے، جو گناہگار کو حقیر سمجھے وہ خود حقیر ہے، وہ خود گھٹیا ہے جو گناہگار کو حقیر جانے، ارے ایک توبہ کرے گا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اللہ والا ہو جائے گا، کیا اللہ والا ہو جاتا ہے، توبہ کرنے سے انسان اللہ والا ہو جائے گا، دلیل ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، توابین مانے توبہ کرتے رہتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، ہارتے نہیں، گناہ سے ہارتے ہیں لیکن توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، ہے نا، کثیر التوبہ ہے، توابین ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور اتاری وہ حبیب اللہ، حدیث پاک میں اللہ کا حبیب، حبیب کیا مانے، اللہ والا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ والا ہو گیا، کیوں نہیں ہوا اللہ والا، جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، جس کو اللہ محبت کرنے لگے وہ اللہ اللہ والے کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ والا ہو گیا، تو جو گناہگار کو حقیر جانتا ہے یا گناہگار سے نفرت کرتا ہے وہ خود خود قابل نفرت ہے، وہ خود حقیر ہے، جو ممبر پہ بیٹھ کے وہ گناہگاروں کی تحقیر کرتا ہے، بلکہ امید رحمت دلاتا ہے اور ان کو حوصلہ دلاتا ہے اور ان کو اللہ سے جوڑتا رہتا ہے، باندھتا ہے، یہ ہے، واعظو واعظ دل نواز کرو، اللہ سے ملاؤ، توڑو مت، جوڑو، توڑنے والا جو ہے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا، جوڑنے والا خود بھی جڑ جاتا ہے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا، اب وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے اس کی یاد میں، تھوڑے دن کے بعد ایک شخص اس کو گود میں لے کے آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ، تو بچے کو بعد میں پیار کرتا ہے، پہلے اس لانے والے کو پیار کرتا ہے، احسان مندی سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہ ہے دوستو، یہ کیا زندگی ہے، اپنی نفس کی خواہشات کی غلامی کرنا کیا زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوب اختیار عطا فرمایا ہے انسان کو گناہ سے بچنے کا، شیطان کو مسلط نہیں کیا کہ تم اس کو پکڑ کر سنیما میں ڈال دو، تم اس کو پکڑ کر اس سے لیپ ٹاپ کھلواؤ اور گندے کام کراؤ، اختیار نہیں ہے، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ تم چاہو تو نیک کام کرو، چاہو تو بری جگہ چلے جاؤ، اور یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، اب جو چاہو اختیار کر لو، میرے منہ سے دامن برکات ہو، بار بار یہ ملفوظ ارشاد فرماتے ہیں، کتنی سادہ آسان اور اچھی بات ہے اور کتنی سلجھی ہوئی بات ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جن طاعات میں سستی ہو، یعنی یہ اللہ والا بننے کا راستہ ہے، جن طاعات میں سستی ہو، عبادت میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بجا لا، سستی کا مقابلہ کرو، سستی کیا چیز ہے، فرمایا ایک جواب میں کہ سستی کا علاج ہے بس چستی، ہم لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتا دیجیے، وظیفے سے چستی نہیں آتی، وظیفے سے تو آپ اور لیٹ جائیں گے، تھک جائے گا دماغ، نماز پڑھنے میں سستی آ رہی ہے، آپ شہر نے وظیفہ بتا دیا بھائی، مثلا کوئی بھی وظیفہ بتا دیا وہ پڑھ رہے ہیں اور دماغ تھک گیا، اب اور لیٹ گئے، اب تو بالکل ہی ہمت نہیں ہے، فرض نماز وظیفے کے چکر میں وہ بھی چھوٹ گئی، تو اس جو سستی کا علاج سوا چستی کے کچھ نہیں، اختیار اللہ نے دیا ہے اٹھ جاؤ، تو فرمایا کہ تمام تر تصوف کا حاصل، جو یہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں، جو یہ دین کے بیانات ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں سب کا حاصل کیا ہے کہ یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کیا کہ جن طاعات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان طاعات کو بچا لانا, اور جن گناہوں کے تقاضے ہوں ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جانا. یہ ہے تمام تر کتنی سادہ اور سلجھی ہوئی بات ہے. کیسے وظائف اور کیسی نوافل اور کیسی کسر وہ تو کرنے ہیں تقرب کے لیے, اس سے قرب ملتا ہے, لیکن جب تک گناہ نہ چھوڑے گا اس کے سارے وظائف جو ہے وہ کام کے تو ہیں لیکن گناہ مثل زہر کے اس کی ساری عبادتوں پہ پانی پھیر دے گی, ختم کر اس کا نور جاتا رہے گا. تو یہ ہے کہ گناہ جب تک نہیں چھوڑے گا اللہ والا نہیں بن سکتا. تو یہ فرمایا کہ جو جس کو یہ بات حاصل ہو گئی کیا کہ سستی کا مقابلہ کر کے طاعات کو بجا لانا, اور جن گناہوں کا تقاضا ہو ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جانا. فرمایا جس کو یہ بات حاصل ہو گئی پھر اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں. یہی بات اس کو آگے بڑھانے والی ہے, یہی بات اس کی محافظ ہے, اور یہی بات اس کو اللہ تک پہنچانے والی ہے. کتنی بہترین بات ہے, کتنا صاف ستھرا, کوئی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ بات نہیں ہے. یہ کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ اس وقت کون سے مقام پر ہیں, آپ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت کون سے عالم میں ہیں, کہا میں عالم کھاوت میں ہوں. ایک عالم لاہوت ہوتا ہے تو عالم کھاوت میں ہوں, کھانا چاہیے اشارہ ہوتا ہے. یہ سب باتیں بھائی ان کو سمجھنے کے لیے تو بڑے دقائق کی ضرورت ہے. ہمیں تو ہمارے مرشد نے براہ راست جو ہے ایسی پرواز دی ہے کہ ہمیں اللہ سے ملا دیا. اب عمل کرنا جو ہے ہمارا کام ہے, محنت کرتے رہو مجاہدہ کرتے رہو. یہ سب محنت اور مجاہدہ جو ہے گرتے پڑتے رہنا یہی راستہ اسی طرح راستہ طے ہوتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, راستہ طے ہو رہا ہے. گر گئے تو گرے تو نہیں رہنا, اٹھ گئے اور نہ ہی جہاں گرے تھے وہاں سے زیرو پوائنٹ پہ واپس تو نہیں آئے, اٹھ کر وہاں سے آگے چلنا شروع کر دیا تو چل ہی تو رہے. راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے. پھر آدمی جب دیکھتے ہیں اللہ گرتا پڑتا چل ہی رہا ہے ہمارے راستے میں, بس اس کو بس جلد فرما لیتے ہیں آپ ہو گئے بس ہمارے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے, دونوں جانب سے اشارے ہو گئے. یہ محنت کرتے رہنا گرتے پڑتے رہنا یہ سب اللہ کا راستے میں شامل ہے. گرتے پڑتے رہنا بھی شامل ہے. گر گئے اٹھ جاؤ بس, اگر کپڑے جھاڑو پڑے نہ رہو اٹھ جاؤ بس, توبہ کر لیا سب معاف ہو گیا صاف ہو گیا. چلو بھائی تو پتا نہیں وقت پہنچی ہو گیا, چلو آج وہی یہی والے اشعار پڑھ لیتا ہوں. اشعار سے متعلق مجھے بعض اوقات یہ شکار رہتا ہے کہ لوگوں کو مجھے شبہ رہتا ہے اور شکار رہتا ہے کہ یہ ہماری مجالس جو ہے وہ خواتین بھی سنتی ہیں تو کہیں نفس اس میں شامل نہ ہو جائے حسن صوت کا. تو اشعار سننے میں دھیان اللہ کی طرف رہنا چاہیے, آواز پہ نہیں. ویسے بھی مجھے کوئی خوش فہمی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی حضرت کے طریقے پہ میں عمل کرتا ہوں. جو طائف صاحب سے اعلان کرواتے تھے کہ میں نانا بن گیا ہوں تو میں بھی دادا بن چکا ہوں, تو کبھی کسی کو میری آواز سے نقصان نہ پہنچے. یہ اشعار سنانا اللہ کی محبت سے ہے, دھیان اللہ کی طرف ہو, مضمون کی طرف ہو, آواز پہ نہ ہو. جس دن اشعار نہ پڑھے جائیں اور اس کو فائدہ نہ ہو مجلس سے تو سمجھ لو کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے نا. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے. اگرچہ ساری مضامین محبت کے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس سے ضرر نہیں ہوگا, کیونکہ ان اشعار کے اندر ہمارے حضرت کا نور بے کرام شامل ہے. نور بے کرام, ہاں, انوار عشق بھرے ہوئے ہیں اس میں اللہ کی محبت میں. اس میں نفس پرستی کا کوئی شائبہ نہیں ہے, لیکن آواز سے متاثر ہو سکتا ہے کوئی. اس لیے مقصود خدا کو بنائے, اللہ کو بنائے, آواز کو نہ بنائے. اس لیے میں نے بتا دیا ہے, بال سفید ہو چکے ہیں, چہرے پہ سلوٹیں آ رہی ہیں اور دادا بھی بن چکے ہیں. نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبیں ساقی, پتہ ہے کہ یہاں بیٹھنا جو ہے ہمارا اللہ ہی کے لیے الحمدللہ, اور کوئی مقصد نہیں. یہ بیٹھنا معمولی نہیں ہے, بہت بڑی عبادت ہے, بڑی بڑی بھاری عبادتوں سے زیادہ مفید ہے, اور اللہ کو ایسی مجالس پسند ہے. اسی لیے ایسی مجالس کا مقام اللہ کے یہاں ایسا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں, تو اللہ کی یاد میں جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں وہ آسمان والوں کے لیے ایسی تاروں کی طرح چمکتی ہوتی ہے. فرشتے اوپر رش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں فرشتوں سے. طویل احادیث ہیں مختلف ان مجالس کی قیمت میں بتائی گئی ہے. لا يقولون قوم يذكرون الله عز وجل الا حفظهم الملائكه, کوئی ایسی مجلس اس بات ان صفات سے خالی نہیں رہتی, ان بشارتوں سے خالی نہیں ہے جو اللہ کے لیے منعقد ہو, اللہ کی یاد میں منعقد ہو, ذکر اللہ کی مجلس ہو. الا حفظهم الملائكه, کہ فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی صحبت بھی ایسی مجالس کو نصیب ہوتی ہے. فرشتوں کی پاکیزہ صحبت ہے نا, معصوموں کی پاکیزہ صحبت نصیب ہوتی ہے. الا حفظهم الملائکہ اور وغشیتهم الرحمہ, اللہ کی رحمت اس کو ایسے ڈھانپے ہوتی ہے جیسے کوئی ماں بچے کو گود میں لیتی ہے, پھر اس کو اور چمٹا لیتی ہے اور چمٹا لیتی ہے, پھر اس کے اوپر پوری اپنی چادر سے اس کو ایسے لپیٹ لیتی ہے کہ کسی دشمن کی نظر بھی نہ لگے, اس کو ایسے چمٹا لیتی ہے. وغشیتهم الرحمہ, اللہ کی رحمت ایسی مجالس کو ایسے ڈھانپ لیتی ہے, بہت ہی پیار فرما لیتی ہے اللہ تعالیٰ. غشیت مول رحمہ اور ایک اور ہے نا, اللہ حفظہ مول ملائکہ وغشیت مول رحمہ اور کیا ہے, چوتھا تو یاد ہے وذکر اللہ فی من عندہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور مقربین عندہ ارواح الانبیاء والمرسلین ان میں ذکر فرماتے ہیں ایسی مجالس کا, کہ دیکھو کہ یہ میرے بندے مجھے بغیر دیکھے یاد کر رہے ہیں, مجھے دیکھا بھی نہیں, اور دل کے اندر لاکھوں گناہوں کے تقاضے بھی ہیں, دسیوں قسم کی خواہشات ہیں, آرام بھی کرنا ہے, مال سامان وغیرہ بھی لانا ہے, سب کام چھوڑ کے میری یاد کے لیے بیٹھے, ہے نا. اللہ حفظهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے, دل کا سکون اہل دل کے پاس بیٹھنے سے, اللہ کی یاد میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ یہ انعام فرماتے ہیں, دلوں کو سکون عطا فرماتے ہیں. نظرت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ, جو لوگ اللہ کے پاس ہوتے ہیں, اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, فرشتے انبیاء وغیرہ سب میں اللہ تعالیٰ فخر سے ذکر فرماتے ہیں. دیکھو تم تو فرشتوں ہی کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کرے گا, دیکھو میرے بندوں میں ایسے بھی تو ہیں کہ مجھے بغیر دیکھے یاد کر رہے ہیں, لاکھوں تقاضوں کے باوجود یاد کر رہے ہیں. تو بیماری بھی ساتھ ہے, سبان سودا ظلم کی بھی فکر ہے, کمائی کی بھی فکر ہے, رزق کمانے کی بھی فکر ہے, باوجود اس کے جو ہے دیکھو میرے لیے بیٹھے, تو کتنے بڑے انعامات ہیں. کسی کی یاد میں عمر کر جانے حسین ساقی, کسی کی یاد میں عمر کر جانے غریبا چاک ہے آنکھوں سے تر ہے ہاتھ کی تاخی, غریبا چاک کسی کی یاد میں ہے مغتر جانے ہاتھی گرے بچا تو ہے اشکوں سے تر آتی ساتھی توجہ تیری مجھ پر تاب شاید ہو گئی ہے اب توجہ تیری مجھ پر تاب شاید ہو گئی ہے اب خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں پاتی دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں پاتی عجب لگتا تیری آغوش رحمت میری دل کو عجب لگتا تیری آغوش رحمت میری دل کو نہیں اٹھتی میں تیرے سنگ درسے اب جب انتاہی نہیں اٹھتی میں تیرے سنگ درسے اب جب انتاہی عجب لگتا تیری آغوش رحمت
تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے عشقوں سے تر ہے آج تیری سرزمین مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر مجھے پھر من سلوا میری نامی جبھی تاری مجھے پھر من سلوا میری نامی جبھی تاری مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر
حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آران کی دال مولوی فرما رہے تھے اور حضرت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں تھے تو فرمایا حضرت کا نام لے کے کہ حکیم اختر مجھے اس میں قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے تو کہا کہ حضرت آپ تو آران کی دال مولوی فرما رہے ہیں کہا کہ دیکھو اس ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے یا اللہ اللہ کے اگر حکم نہ ہو طاقت نہ ہو تو یہ آدمی کے ہاتھ کیسے اٹھائے گا لہٰذا ہاتھ میں انہیں کا ہاتھ ہے کہ میں جو کھارا کھا رہا ہوں انہیں کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں یہ مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر پھر جو ہے یہ سوکھی روٹی بھی یعنی جو نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ اس کو جم جم کے کھائے گا والہانہ کھائے گا والہانہ استعمال کرے گا یہ ہمارے محبوب نے دیا ہے
مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر مجھے پھر من سلوا میری نامی جبھی ساقی اب کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیمِ جہانداری
اب ہمیں حضور سے کہا
اب کرتا ہے
ناصح مانے نصیحت کرنے والا تعلیم جہانداری یعنی لوگ کہتے بھائی کوئی دنیا بھی کر لو دنیا کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا چلنا چاہیے تھوڑا اللہ کو ناراض کرو تھوڑا خوش کرو یہ نہیں چلتا یہ بیوقوفی کا راستہ ہے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا ہاں کمزوری اور بات ہے گرتے پڑتے رہنا اور بات ہے لیکن جان کر ایسا راستہ اختیار کرنا کہ بھائی ذرا مخلوق کو بھی راضی کریں تھوڑا تو یہ شخص جو ہے یہ بالکل بیوقوفی کے راستے پر ہے حالت کو ناراض کر کے جو مخلوق کو خوش کرتا ہے اس کی حماقت میں کیا شک ہے
عدد کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہانداری عدد کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہانداری مجھے جب ہوش اپنا ہی آبادی مجھے جب ہوش اپنا ہی آبادی نہیں تاخی اب کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہانداری مجھے جب ہوش اپنا ہی آبادی
جو آدمی بڑی طاقت کا مشاہدہ کر لیتا ہے وہ چھوٹی طاقت سے مرعوب ہوتا ہے کبھی وہ کہے گا یہ تو چھوٹے گھٹیا ہیں یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میرا تعلق تو بڑی ذات سے ہے بڑی طاقت سے ہے اس کو کیا فکر ہوتی اس کی نہ تان کے چلتا ہے بس اللہ کی عظمت جس کے دل میں نہ ہوتی ہے محبت دل میں نہ ہوتی ہے گناہ کی طرف وہی جاتا ہے بس گناہ سے ہمت سے بچنا چاہیے گناہ سے بچتا رہے گا ہمت کر کے تو یہ اللہ کے قریب ہوتا رہے گا اور ایک دن یہ خود پچھتائے گا افسوس کرے گا کہ ہم کیسی گناہ گار گندی زندگی میں تھے اب ہم کتنی اچھی زندگی میں
عبد کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم میرے جہانداری، مجھے جب ہو اپنا ہی
آپ کی
شہر کہاں یہ ذکر جب ہونا، کہاں سل کہاں یہ ذکر جب ہونا، کرم ہے تیرا بنا میں کسی لائق نہیں ساقی، کرم ہے تیرا بنا میں کسی لائق نہیں ساقی، کہا سندر کا یہ ذکر جب ہوتا
اب دوسرے جوتے پٹکنے کے انتظار میں ساری رات نہیں آتے. پڑوسیوں کے بھی کتنے حقوق بتائے گئے ہیں کہ ہماری ذات سے پڑوسی کو خود دب جاؤ, اس سے دب جاؤ اور اس سے معافی مانگ لو. کیا ہے معافی مانگنے میں جو ہے وہ کوئی عزت خراب نہیں ہوتی اور عزت بڑھتی ہے, لوگ عزت کرتے ہیں کیسے اچھے اخلاق کا آتی ہے. ہمیشہ نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے ہیں, جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے, زیادہ وقت خاموش رہتے, بدن بدون ضرورت کے کلام نہ فرماتے, بغیر ضرورت کے کلام نہ فرماتے, جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب سمجھ لے. آپ کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے. خدا کی نعمت کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو آپ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے, کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ اچھا نہیں یا اس میں بدبو آتی ہے. البتہ جس چیز کو دل نہ لیتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے نہ اس میں عیب نکالتے. کوئی بیمار ہو امیر یا غریب اس کو پوچھتے, کسی کا جنازہ ہوتا آپ اس پر تشریف لاتے, کیسا ہی کوئی غلام یعنی معمولی درجے کا آدمی دعوت کر دیتا آپ قبول فرما لیتے. کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جس سے کوئی گھبراوے. ظالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے مگر ان کے ساتھ خندہ پیشانی اور اس کی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے. آپ کے پاس حاضر ہونے والوں میں اگر کوئی نہ آتا اس کو پوچھتے, ہر کام کو ایک قاعدے سے کرتے, یہ نہیں کہ کچھ کر دیا کچھ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح کر دیا. جب اٹھتے خدا کی یاد کرتے, جب بیٹھتے خدا کی یاد کرتے, جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں تک آدمی بیٹھتے ہیں اس کے کنارے پر بیٹھ جاتے, یہ نہیں کہ سب کو کود پھان کر بڑی جگہ پر جا کر بیٹھے. بس اللہ تعالیٰ کو دعا کر لیجیے. آج ہمارے قاری وجاہت صاحب نے بلایا ہے, وہاں جانا ہے مسجد باب السلام 4K کے, عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور عصر سے مغرب کچھ بات دین کی بتانے کے لیے کہا ہے, اور پھر مغرب انشاءاللہ یہیں واپس آ کے افطاری بھی یہیں. تو ایک بات تو یہ تھی, اور دوسری یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہمارے یہاں حافظ محمد حسن ہمارے بیٹے کا جو ہے وہ ختم قرآن پاک بھی ہے, اس کے لیے گزارش ہے کہ سب حضرات دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سننے سنانے کو. کلام الہی کا بڑا حق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے, حضور کو معاف فرمائے اور قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے انتہائی قبول فرما لیجیے. اے اللہ قصور کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اس مجلس کو انتہائی قبول فرما لیجیے. اے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو, اے اللہ تمام مسلمان عام عالم کو, اے اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دے. اے اللہ جذب فرما دیجیے. اے اللہ جلد فرما کر ہمیں اپنا پیارا محبوب اور مقبول بنا لیجیے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا کا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری ستائی فرما دیجیے. اے رزاق ہمیں رزق بھی عطا فرمائیے. اے اللہ رزق روحانی بھی عطا فرمائیے, رزق جسمانی بھی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, اے اللہ ناکارا ہیں, عاجز ہیں, بے سمجھ ہیں. اے قادر مطلق, اے رحم الرحیم, اپنے کرم سے میری بھی اصلاح کامل فرما دیجئے، میرے گھر والوں کی بھی اصلاح کامل فرما دیجئے، میرے دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، تمام مسلمانان عالم کی اللہ اصلاح کامل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے. اے اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمع عطا فرما دیجئے. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے. آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جس قسم کے بھی مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مسائل کو حل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی قبول مبارک کو نور سے منور فرما دیجئے. اور میرے تینوں مرشدین کو اے اللہ قیامت تک ساعتاً فساعتاً متصاعداً متزاعداً متبارکاً درجات قرب بے انتہا عطا فرماتے رہیے. اے اللہ ہماری عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرماتے رہیے. اے اللہ میرے مرشد کا جو مشن ہے جامعہ حکیم الامت کا، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو پائے تکمیل پر جلد از جلد پہنچا دیجئے. اور اے اللہ اس ادارے کو سارے عالم میں اپنی محبت کے اسرار و رموز اور محبت کے اسرار و رموز کے نشو اشاعت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ سارے عالم میں اے اللہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ بالکل بزرگوں کے عین مسلک کے مطابق اے اللہ قیامت تک اس ادارے سے کام ہوتا رہے. اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ساڑھے چار بجے یا پونے پانچ بجے نکلیں گے اور اصل وہاں پونے چھ بجے ہیں.